قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسى علیہ السلام نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حضر نے کہا اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں یہاں تک کہ میں خود ہی آپ سے اس کا ذکر کر دوں. یہ ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے جس کو اپنی زبان میں آج کے دور میں اس بات کو میں سے کہہ سکتے ہیں کہ رجسٹریشن فارم فل ہو رہا ہے. کہیں بھی علم حاصل کرنے کے لیے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں. آسانی سے یا مشکل سے کسی بھی زبان سے کوئی بھی ہو یہ بحث نہیں, لیکن کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور اس آیت سے یہی عمل کی بات بھی نکلتی ہے کہ انسان ایون کسی کو باضابطہ یا بے ضابطہ علم سکھا رہا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ اصول و ضوابط طے کر لیے جانے چاہیے. مثلاً وقت پہ آنا, بیچ میں نہ بولنا, خاموش رہنا, شور نہ ہو, پوری چیزیں ساتھ لے کر آنا, جو کہا جائے اس کو ماننا. اس کی کیا اہمیت ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ انسان جب کسی کام کو ابتدا میں شروع کرتا ہے تو وہ بہت جذباتی ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے ابتدائی دن بہت جذباتی ہوتے ہیں. آزما کے دیکھ لیجئے, بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر وقت اسی کے آگے پیچھے پھرتے ہیں, آتے جاتے اسی کو دیکھتے ہیں. پھر کچھ دن کے بعد یہ شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا شور ہمیں پڑھنے نہیں دیتا. ہاں, شادی شروع میں سب کو اچھی لگتی ہے, نیا گھر لیتے ہیں تو سب کو خوشی ہوتی ہے. تو اسی طرح کوئی بھی کام جب ابتدا میں کیا جاتا ہے, مثلاً کہیں جاب کی جائے, اب شروع کے دن تو بہت اچھی طرح گزر جاتے ہیں, لیکن جب کچھ دن گزرتے ہیں تو اصل بات جو ہوتی ہے وہ سامنے آنے لگتی ہے, حقیقت کھلتی ہے. کچھ شوق پورا ہو چکا ہوتا ہے, کچھ وہ چیزیں بھی دکھنے لگتی ہیں جو پہلے دن میں نہیں دکھتی. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں بد گمانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. دونوں سائڈوں پہ ایک دوسرے کے لیے ڈفرینٹ قسم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں. تو حضرت موسیٰ اور خضر کی اس کنورسیشن سے یہ عمل کی بات پتہ چلتی ہے. ایک کامیاب مینجمنٹ کا اصول کیا ہے کہ کسی کام کے لیے جب بھی آپ کسی کو متعین کریں, چاہے وہ چھوٹا سا کام ہو یا بڑا, دین کا ہو یا دنیا کا, تو اس کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہو جانے چاہیے. اور اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام علم دینا چاہتے تھے, لیکن بظاہر ان کے رویے سے ایسے لگتا ہے کہ وہ نہیں دینا چاہتے. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں, ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بہت حریص ہیں. اس سے ایک چھوٹا سا اصول پتہ چلتا ہے, اور وہ کیا کہ جب کوئی کسی کو علم دینا چاہے, اس کے دل کے اندر تو یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اس کو علم دوں, لیکن اس کو ایک شان بے نیازی کا انداز اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ بعض دفعہ جب کسی چیز کو بہت پیچھے لگ کے دے دیا جاتا ہے تو وہ چیز پھر بعد میں دوسرے بندے کے لیے اہم نہیں رہتی, وہ اس کی قدر نہیں کرنا چاہتا, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ چیز پھر اس طرح سے ہو نہیں پاتی. ڈیمانڈ پیدا کرنا, انگلش میں اگر آپ اس کو ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے, جہاں طلب بڑھ جاتی ہے پھر وہاں راستے کی مشکلات بھی سہنی آسان ہو جاتی ہیں. لیکن اگر سیکھنے والے کے اندر طلب نہیں, وہ اپنے دل اور اپنی خوشی سے اس کو سیکھنا نہیں چاہ رہا, تو پھر کوئی کتنا بھی اس کو دینا چاہے گا وہ اس کو دے نہیں سکے گا. دوسری چیز, موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں صابر ہوں اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, تو یہ بھی ایک اچھے طالب علم کی خوبیاں دکھتی ہیں. اور وہ کیا کہ وہ صبر کرتا ہے, اور علم کا اور صبر کا آپس کا گہرا تعلق ہے. صبر کے بغیر علم نہیں آتا, اور جب علم آتا ہے یا علم بڑھتا ہے تو صبر بھی بڑھتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ دو بہنیں ہیں یا دو بھائی ہیں یا بھائی بہن ہیں, لیکن جتنا آپ کے اندر سچا علم بڑھتا جائے گا اتنا آپ کے اندر علم آئے گا. جب کسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ ایک خاص ماحول میں علم سیکھتے ہیں تو آپ کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے. وہاں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو آپ اپنے اوپر پابندیاں لگائیں گے تو پھر ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس کے برعکس جب آپ انڈیویجولی اپنے طور پہ پڑھتے ہیں, کورسپونڈنگ کورس کوئی کرنا یا کہیں بھی کیسٹ یا سی ڈی کے ساتھ کچھ کرنا یا ایسی جگہ بات کرنا جہاں استاد آپ کو دیکھ نہیں رہا, تو اس وقت انسان کا امتحان شدید ہو جاتا ہے. اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہے کہ وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں. اس سے علم تو آ جاتا ہے, صبر نہیں آتا. تعلیم تو ہو جاتی ہے, تربیت نہیں ہوتی. تو کبھی بھی زندگی میں اگر موقع ملے تو چند دن ہی کیوں نہیں, لیکن کسی ایسے ماحول میں بیٹھ کے علم ضرور سیکھنے کی کوشش کریں کہ جہاں آپ کو پھر وہ ساری چیزیں بھی سکھائی جائیں, اور وہاں کا بیٹھنا ہی صرف آپ کو کم از کم صبر ضرور سکھا دے. پھر اس کے بعد اگلی چیز, حضر علیہ السلام کا یہ کہنا کہ فَإِن اتَّبَعْتَنِي, اگر آپ میری اتباع کرنا چاہتے ہیں. لفظ اتباع جو ہے وہ تبع سے ہے, کسی کے فٹ سٹیپ پر چلنا, فالو کرنا. یہاں کون سی اتباع کی بات تھی؟ کیا کہیں چل رہے تھے اور وہ اس کے پیچھے جا رہے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے. کیا لٹرلی وہ کہیں مطلب ان سے کچھ اپنی مرضی کی بات کروانا چاہتے تھے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں اتباع رسول؟ ایسا نہیں. اصل میں یہ اتباع ہے ذہنی اتباع, استاد اور شاگرد کے بیچ میں ایک ہارمنی ہونی چاہیے. استاد جو سوچے شاگرد بھی وہی سوچتا جائے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ شاگرد کو فوکسڈ رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ خود تو کہیں جا کے بیٹھا ہو لیکن اس کا ذہن کہیں باہر ہو. اگر استاد پڑھاتے ہوئے اپنے ذہن کو پورا فوکس کر کے پڑھاتا ہے تبھی پڑھائے گا نا. کچھ اور سوچتے ہوئے آپ کچھ بول کے دیکھیں, کتنے الٹے سیدھے جملے بولیں گے. تو اسی طرح شاگرد کا بھی فرض ہے کہ علم کی محفل میں بیٹھتے ہوئے ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے, اس کو کچھ بھی ادھر ادھر کی ہوش نہ رہے. کچھ اور چیزیں جو اسی تعلق کے ناطے سے سامنے آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین, بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان کے اندر ایک رسول بھیجا جو ان کو کتاب کی تلاوت کر کے سناتا ہے, علم دیتا ہے, حکمت سکھاتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت ہے, نمبر چیک کیا جا سکتا ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک استاد کے روپ میں پیش کیا گیا اور ایک احسان پیش کیا گیا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے معلم کی حیثیت دین اور حکمت دینے کی وجہ سے استاد کی حیثیت ایک محسن کی حیثیت ہوتی ہے. ایک اچھا طالب علم اپنے استاد کے لیے اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے کوئی اپنے محسن کے لیے سوچتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کے گئے وہاں تک. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مستحب اور پسندیدہ عمل یہی ہے کہ شاگرد استاد کی خدمت میں جائے نہ کہ اس کو بلائے. گو کہ یہ کوئی ایک ایسا جامد رول نہیں ہے کہ اس سے ہٹا نہیں جا سکتا, کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت تصور دیا جاتا ہے کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں, پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, لہٰذا استاد کو کہیں نہیں جانا چاہیے. تو دیکھیے, جہاں طلب پیدا ہو چکی ہو وہاں تو شاگرد کو ہی جانا چاہیے, لیکن جہاں طلب پیدا کرنی ہو وہاں اگر استاد بھی چلا جاتا ہے تو کوئی قباحت کی بات نہیں, اس سے کوئی شان میں کمی نہیں ہوتی. اور ایسے موقعوں پہ انسان یہ سوچ لے کہ اگر کنواں ہے تو پھر تو پیاسا اس کے پاس آئے گا, لیکن بادل بن کے برسنا ہے, اور بادل تو ہمیشہ لوگوں کے پاس ہی جاتے ہیں. پھر اگلی بات پتہ چلی کہ اگر استاد مرتبے میں کچھ کم ہی ہو پھر بھی اس کی اتباع کرنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, ایک قوم کے لیڈر تھے, بڑے تھے. وہ حضرت خضر کے پاس آتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ مرتبے میں کم تھے, اس کے باوجود بھی بات ان کی ماننی پڑی. بعض دفعہ مالی حیثیت میں استاد کم ہو سکتے ہیں, بعض دفعہ بات چیت میں کم ہو سکتے ہیں, بعض دفعہ دنیاوی کسی مرتبے میں کم ہوں گے, اور ماضی میں اس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ وقت نے ان کو پیغام بھیجا کہ میرے محل میں آ کے میرے بیٹے کو پڑھائیے, درس حدیث دیں. تو انہوں نے انکار کر دیا, کہا حدیث کی شان یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ادھر آئے, کیونکہ میں یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ میں وہاں جاؤں. اور پھر واقعی بادشاہ نے یا خلیفہ نے اپنے بیٹے کو وہاں بھیجی. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلی کہ استاد اگر کسی سوال سے منع کر دے تو اس میں کریدنا نہیں چاہیے, اصرار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب مجبور کر دیا جاتا ہے تو بعض دفعہ وہ بات اگل جاتی ہے جو کہ پھر بعد میں شاگرد ہی کو نقصان دیتی ہے. اور اگر کبھی کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے تو معذرت کر لینی چاہیے. بات کرنی پڑے تو ادب کے ساتھ بات کرے, پیچھے پڑ چکے لا تقولوا راعنا میں. پھر ایک اصول یہاں تو نہیں لیکن سورۃ نور میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ جب کبھی بیچ میں اٹھ کے جانا پڑے تو اجازت لے لی جائے, محفل پوری ہونے سے پہلے بیچ میں اٹھا نہ جائے الا یہ کہ کوئی بہت بڑی مجبوری ہو. اسی طرح چند اور ادب کہ استاد کی جسمانی خدمت بھی کی جا سکتی ہے. اگر خدمت کی استطاعت نہ ہو یعنی دور ہیں یا مصروفیت ہے تو ان کے لیے دعا کی جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ بھلا کرے تم اس کے ساتھ بھلا کرو, تم اس کا بدلہ دو. بعض دفعہ بعض لوگ اپنے استادوں کو, خاص طور پہ جو کالج اور اسکول کے استاد ہوتے ہیں دنیاوی تعلیم دینے والے, ان کو مذاق کرتے ہیں, الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں تاکہ استاد جو ہے وہ زچ ہو جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یہ سارے آداب جو ہے نا یہ دنیا کے علم سکھانے والوں کے لیے بھی ہیں, مت سوچیے کہ یہ صرف دین کے استادوں کے لیے اور بلکہ کسی ایک استاد کے لیے نہیں, ہر ایک جس کو آپ اپنا استاد سمجھ لیں پھر اس کے لیے آپ کے اور ہمارے دلوں میں یہ جذبات ہونے چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ استاد کسی حکمت کے تحت اسٹوڈنٹس کو کسی چیز سے منع کرتا ہے تو پھر وہ کام وقت سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. مثلاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کل صرف آپ اپنی اسی پڑھائی پہ فوکس کریں, کوئی ایکسٹرا چیزوں میں نہ الجھیں, یا آپ صرف اسی سبجیکٹ کو پڑھیں دوسرا سبجیکٹ بعد میں پڑھایا جائے گا. تو اس طرح کی پابندیاں استاد کی طرف سے اگر لگتی ہیں تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مہم پہ بھیجا تھا اور ساتھ ایک خط دے دیا, کہا اس کو وہاں جا کے پڑھنا, ابھی نہ پڑھو. تو آپ نے بالکل نہیں پڑھا, حالانکہ پڑھ سکتے تھے, اللہ کے نبی تو نہیں دیکھ رہے تھے, لیکن وہیں جا کے پڑھا جہاں جانے کا حکم تھا. اور اگر انسان سے کوئی گستاخی ہو جائے تو اظہار ندامت کرے اور معذرت کر لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے جو کہ ایک دفعہ ان کو تورات کے کچھ صفحے مل گئے تھے اور انہوں نے پڑھنے شروع کیے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب ناراضگی کے اثرات دیکھے تو پھر آپ نے اس سے اجتناب کیا. پھر ایک اور, یعنی یہ کچھ چیزیں میں آپ کو ایک کتاب ہے اس کے ریفرنس سے بتا رہی ہوں. میں نے سوچا کہ اس ٹاپک کو یہاں پورا کر کے پھر آگے چلتے ہیں کیونکہ اب کہانی کا ایک اگلا رخ شروع ہونے والا ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ اگر معاش کی مجبوری نہ ہو یعنی اکنامیکلی کوئی پرابلمس نہ ہو تو حت الوسع استاد کے قریب رہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے مردوں کے لیے تو یہ کتنا مشکل ہے جن کے لیے کمانا اور سارا چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ذمہ داری ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ وقت دینا چاہیے ان کو. پھر اسی طرح توازو کا معاملہ ہو. پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر استاد سے دینی یا نظریاتی اختلاف ہو تو باپ والا رویہ رکھے. سبحان اللہ, یعنی باپ سے اختلاف ہو تو انسان کیا کرتا ہے, برداشت کرتا ہے نا, کوئی باپ کو بدلتا تو نہیں ہے نا, یا باپ کے ساتھ گستاخی تو نہیں کرتا نا. تو بالکل ایسا ہی رویہ رکھا جائے جیسا کہ باپ سے رویہ رکھا جاتا ہے. ترتیب اسباق میں استاد کی رائے کا احترام کریں. ترتیب, پہلے یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے, ابھی یہ کر لیں وہ کر لیں, تو جس میں استاد کی جو مرضی ہو وہ کرے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ پڑھانے والا ہوتا ہے, اس کو زیادہ اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ پہلے کیا درست ہے, اور دوسرا اس کا تجربہ بھی اس کو بتا دیتا ہے کہ کون سی چیز پہلے کرنی طالب علم کے لیے فائدہ مند ہوگی. پھر اسی طرح استاد کو ناراض کرنا علم میں کمی کا باعث ہوتا ہے, انسان کا علم کم ہو جاتا ہے نا. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو اور متانت اور وقار پیدا کرو. ابن وہب کہتے ہیں، امام مالک کے ادب سے جو سیکھا وہ اور جگہ سے نہ سیکھا، یعنی ان کے جو رولز تھے یا ان کا جو ڈسپلن تھا اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اسی طرح بولنے کی بجائے توجہ سے سننا چاہیے، بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں 2 سال تک ارادہ کرتا رہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھوں لیکن ہمت نہ پاتا. ایک مرتبہ حج کے موقع پر میراؤ زہران، یہ ایک جگہ کا نام ہے، میراؤ زہران کے موقع پر قضائے حاجت کے وقت مسئلہ پوچھا. یعنی بہت ساری ایسی خوبصورت باتیں لکھی ہیں کہ جو پچھلے دور میں علم والوں کی شان تھیں، اور اسی لیے اور بہت زیادہ وہ اس چیز سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے. مثلا امام احمد کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے استاد کا نام لینے کی بجائے کنیت سے پکارتے، ڈائریکٹ نام نہیں لیتے تھے. اسی طرح امام شافعی امام مالک کے سامنے ورق بھی نہ الٹتے، کیونکہ تھڑپ تھڑپ کر کے صفحے پلٹنا بھی ایک محفل کا سکون بھی الٹتا ہے اور بےادبی بھی لگتی ہے. اور امام احمد کے بارے میں آتا ہے کہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، گفتگو کے دوران ان کے استاد کا نام آیا تو ادب کی وجہ سے ٹیک چھوڑ دی. اور جو شخص اپنے استاد کی تکلیف کا باعث ہو وہ کبھی علم کا اصل نہیں پا سکتا. اسی طرح انور کشمیری ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے استاد کے بارے میں کہ میں ان کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور دروازہ تک نہ نوک کرتا، یعنی جب دروازہ کھلے گا پھر ہی ان کے ساتھ اپنا معاملہ رکھوں گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 چیزوں سے علم ضائع ہو جاتا ہے، حیا اور تکبر. یا انسان شرما جاتا ہے اور بات نہیں پوچھتا، یا اس لیے نہیں پوچھتا کہ مجھے تو سب آتا ہے، تکبر پراؤڈنیس. دیکھیے لینے والا ہاتھ نیچے ہی اچھا لگتا ہے. اگر آپ گلاس جگ سے اوپر رکھ دیں تو بنے گا کیا؟ گلاس میں ڈلتا ہے نا تو وہ نیچے ہوتا ہے، جگ اوپر ہوتا ہے، پھر پانی لینا آسان ہوتا ہے. سیدھی سراہی سے تو کبھی پانی نہیں نکلے گا، جھکانا تو پڑے گا. اب کیا ہوا کہ ایگریمنٹ پورا ہو گیا، فن تلقا، پس وہ دونوں چلے، سفر شروع ہوتا ہے، رحلہ، اس کو رحلہ بولتے ہیں. حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقہا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہو گئے کشتی میں، انہوں نے کشتی کو پھاڑنا شروع کر دیا. خرقا، اس نے، کس نے؟ خضر نے. ہا کی ضمیر کدھر ہے؟ سفینہ کی طرف، اسی لیے مؤنث ہے. اب ہوا کیا کہ جب یہ دونوں نکلے تو کشتی وہاں کھڑی تھی، ان کو دریا کی دوسری طرف جانا ہوگا. انہوں نے ان کو پہچان لیا اور کرایہ بھی نہ لیا اور کشتی میں بیٹھ گئے. اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آپ کے ضرور آنا چاہیے کہ وہ فتح کہاں گئے، فتاتن، یوشع بن نون کہاں گئے؟ کیونکہ اس کے آگے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی سیکھیں وہ تثنیہ کے ہیں. تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ جب ان کا آپس میں یہ معاملہ ہو گیا، اس کے بعد پورے واقعے میں کہیں بھی یوشع بن نون کا ذکر نہیں ملتا، تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ واپس گئے ہوں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شاگرد بھی بعض مواقع پہ اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ اب آپ یہاں چھوڑ کے آپ آگے چلے جائیں یا آپ باہر بیٹھیں، کوئی خفیہ بات ہے، کوئی پرسنل بات ہے، کوئی ایسی فیملی بیسڈ بات ہے، تو اس کو برا نہیں منانا چاہیے. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں چھوٹے بچوں کو بھی اٹھا دیا جاتا ہے، تو اگر شاگردوں میں کوئی شاگرد خدمت کی غرض سے قریب ہو اور اس کے باوجود اگر اس کو وہاں سے اٹھا دیا جائے تو اس کا برا نہیں منانا چاہیے، بلکہ اس پہ بھی خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ میں تو وہاں تک بھی گیا جہاں تک عموماً دوسرے نہیں جاتے. فن تلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقہا، اب بغیر کرایہ لیے بیٹھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شکر گزاری ہوتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب سمندر کے بیچوں بیچ میں پہنچے تو حضرت خضر نے کشتی کے طرف سے جو اس کے تختے تھے اس کو اکھیڑنا شروع کر دیا. پیندے پہ نہیں سوراخ ہوا تھا ورنہ تو کشتی ٹوٹ جاتی نا. یہ کہاں ہوا تھا سوراخ؟ سائڈوں پہ, جیسے چھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جو خرقہ ہے نا, یہ خلقہ کی ضد ہے, خالقہ خالق ہے نا. بے ترتیب پھاڑنے کو کہتے ہیں. عربی میں پھاڑنے کے لیے بہت سارے لفظ آتے ہیں, قدہ, خرقہ. تو خرقہ جدھر مرضی پھٹتا جائے, یعنی بس ایسے ہی رینڈملی اس کو چھپ پھاڑتے جانا. اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام بولے, لقد جئت شیئاً امرا. کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا. قال اخرقتها لتغرق اہلها, کیا آپ اس کو پھاڑتے ہیں تاکہ اس کے اندر بیٹھے ہوں کو ڈبو دیں؟ لقد جئت شیئاً امرا, آپ تو بڑی عجیب حرکت کر رہے ہیں, یہ تو بہت ہی عجیب و غریب کام کیا آپ نے. یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا ایک داعی دین ہونے کا پہلا اظہار. صبر نہیں کر سکے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, اور نبی ہمیشہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دیتے ہیں. نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. اور کسی پہ ظلم ہوتا دیکھ کے تو انسان خاموش بھی نہیں رہ سکتا. کوئی عام درجے کا انسان بھی ہو تو پھر ہے, یہ تو نبی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کسی کو ناحق کسی کی چیز خراب کرتے دیکھ کر بے چین ہو اٹھے. اور یہ جو لفظ ہے نا لی تو خریقہ, تو یہ جو لی لام ہے یہ عاقبت کا ہے, انجام کا. یعنی آپ کو پتہ یہ جو آپ پھاڑ رہے ہیں نا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ڈوب جائیں گے. اور یہ بات تو بڑی امرا, بڑی عجیب و غریب بات ہے, خطرناک کام کیا آپ نے. امر کی بجائے امر, امرا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربی زبان میں صرف ایک ایک لفظ بلکہ لفظ کی زبر اور زیر کے ساتھ بھی معنی بدلنے لگتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا کہ آپ تو ایک بہت ہی خطرناک کام کر رہے ہیں. اب ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو اس لیے بول اٹھے. اور یہ جو امرا ہے نا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داہیت العظیمہ, داہیہ, ہاں جو گول چشمی ہوتی ہے نا, یعنی بڑا ہی ہیبت ناک کام. کہنے لگے یہ اچھا کام نہیں کیا. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, خضر بولے کیا میں نے کہا نہیں تھا آپ کو کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اب استاد نے اپنی بات یاد دلائی کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا. اور صبر نہ ہونے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ بے صبرے تھے, بلکہ یہ اس لیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم جو وہ تھا وہ علم وحی تھا, اور علم وحی میں کسی کی چیز کو نقصان نہیں دیا جا سکتا. لیکن خضر علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس جو علم تھا وہ حکمت کا علم تھا, اور ایک خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو, جیسے فرشتوں کو کچھ چیزوں کا پہلے سے بتا دیا جاتا ہے تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی یا وہ اس کام کو برا نہیں کہتے. دنیا میں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو فرشتوں کو بتایا جاتا ہے نا اس بس کو گرا دو, یا یعنی کہیں آگ لگ جاتی ہے, تو یہ ساری چیزیں فرشتوں کو مینجمنٹ کے لیے بتانی پڑتی ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو بتایا تھا تو ان کے لیے تو یہ عجیب بات نہ ہوتی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہرحال یہ ایک عجیب بات تھی. قال لا تؤاخذنی, انداز دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا, کہا مجھے نہ پکڑیے, میری گرفت نہ کیجیے. بما نسیتو, اس وجہ سے کہ میں بھول گیا. ولا ترحقنی من امری عسرا, اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بنائیے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً معذرت کر لی, سوری, اچھا اب نہیں کروں گا, بھول گیا. اور آگے آپ کو ایک روایت بتاؤں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا سوال تھا یا پہلا اعتراض تھا یہ بھول تھی. اور کوئی بھی نئی چیز عادت بنتے بنتے وقت لگتا ہے, کچھ ٹائم لگتا ہے, پھر انسان اس چیز کا یوز ٹو ہوتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, اور اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ استاد کو نئے شاگردوں کو زیادہ رائے دینی چاہیے. بعض وقت لوگ ابتدائی دنوں میں ہوتے ہیں, شروع ہی میں کلاسز میں آنا شروع ہوتے ہیں, بیچ میں سیل فون بچنے لگتا ہے یا شور ہونے لگتا ہے ان کے بیٹھنے سے, کرسی کھٹ کھٹ سے اٹھا رہے ہیں, تو پھر اگنور کرنا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے, بالکل جیسے چھوٹے بچے. لیکن بڑے بچے یا بڑے لوگوں کو پھر معاف, یعنی ان کے اوپر پھر سختی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا فن تلقا, پھر وہ دونوں چلے. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ, یہاں تک کہ دونوں نے ملاقات کی ایک لڑکے سے. غلام لڑکے کو کہتے ہیں, 7, 8, 9, 10 سال کے بیچ میں جو ہوتا ہے, بالغ بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بھی, لیکن عموماً یہ نابالغ کے لیے آتا ہے, لڑکا بس. یہ وہ غلام نہیں ہے جو اردو میں غلامی سلیوری کے معنوں میں, یہ لڑکے کے لیے ہے, ایج ہے ایک. فقتلہ, اب اس کو پکڑا اور قتل کر دیا. کہتے ہیں کہ دیکھا جا کے کچھ بچے جو تھے وہاں کھیل رہے تھے, اس میں سے ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کی گردن مروڑ دی یا اس کو قتل کر دیا. اب قتل ہوتا دیکھے کوئی, کتنی بڑی بات تھی. قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس, کہا کیا آپ ایک بے گناہ شخص کو مار رہے ہیں بغیر کسی قصور کے, یعنی نہ اس نے کسی کا خون بہایا, نہ اس نے کسی کو تکلیف دی, تو آپ اس کو کیوں مار رہے ہیں؟ لقد جئت شیئا نکرا, آپ نے تو ایک بڑا ہی ناپسندیدہ کام کیا. یہ دوسرا اعتراض تھا کہ یہ کیا کیا. نکر کا لفظ پیچھے پڑ چکے ہیں, منکر, ینہون عن المنکر. تو منکر کیا ہے؟ نون کا افرا سے, جس کا طبیعت یا شریعت انکار کرے. تو یہاں منکر سے نکر کے لفظوں میں جب آیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فضیعاً منکرن لا یعرف فی الشرع, فی الشرع, ایسا بڑا برا کام جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہ ہو. بس نے کہا کہ اس کے معنی ہے انکرو من الامری, انکرو من الامر الاولی, یعنی پہلے کام یعنی کشتی کے تختے کے توڑنے سے بھی زیادہ برا کام کیا آپ نے. یعنی پہلے تو چلے کشتی ٹوٹی تھی نا, بچ گئے لوگ, اب تو آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا. دوبارہ بولتی ہوں اگر آپ لکھنا چاہیں, انکرو من الامر الاول, زیادہ برا کام پہلے کام سے, کیونکہ اس کا تو ازالہ ہی ممکن نہیں. کشتی تو پھر بن جائے گی, لیکن اگر کوئی مر گیا تو پھر کیسے بچے گا. اسی طرح اس کا ایک تیسرا معنی بھی کیا گیا منکر کا یا نکر کا, اور وہ کیا ہے؟ اقلو, قاف سے دو چشمی جو قاف ہوتی ہے, اقلو من الامری, یعنی پہلے کام سے کم تر. یہ کس طرح معنی بنا؟ ایک جان کو قتل کرنا سارے کشتی والوں کو ڈبو دینے سے کم تر ہے. یہ فتح القدیر کی عربی تفسیر ہے, اس میں لکھتے ہیں, بات سمجھے؟ یعنی پہلے میں تو اگر کشتی توڑنے لگے تھے تو سارے ہی ڈوب جاتے, چلیں یہاں تو آپ نے پہلے سے کچھ کم درجے کا کام کیا, یہ مراد ہے اس سے, ٹھیک ہے؟ تو کچھ کم درجے کا غلط کام کیا, لیکن بہرحال پہلی بات ٹھیک ہے, کیونکہ منکر عام طور پہ استعمال ہوتا ہے لفظ ہماری شریعت میں. اب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا, قال اعلم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, کہا کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. یہاں دیکھیے کہ پچھلے میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. پیچھے کیا کہا آیت 72 میں؟ قال اعلم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, اور یہاں اندر اضافہ ہو گیا لك انك لن تستطيع, یہ ایسے جیسے کسی کو کہا جائے میں نے کہا ہے نا, اور دوسری صورت آپ کسی کو کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں. تم کا لفظ جب بیچ میں آتا ہے نا تو ڈانٹ زیادہ اسپیسیفک ہو جاتی ہے کہ انہی کو کہا گیا. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, کہا اگر آپ سے میں اس کے بعد کسی چیز کا سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا, مجھے اپنی صحبت سے نکال دیجیے گا. کیونکہ قد بلغت من لدنی عذرا، کیونکہ اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہیں رہے گا. یعنی تین چانس دیے تھے، تینوں میں نے اویل کر لیے، اب میرے پاس کوئی اور گنجائش نہیں کہ میں ساتھ رہوں. فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے. اگر آپ لوگوں نے تثنیہ کی مثالیں ڈھونڈنی ہو نا تو اس رکوع میں سب سے زیادہ ہے. فانطلقا اتیا فوجدا، کیا کہا؟ چلے دونوں یہاں تک کہ دونوں پہنچے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، یہاں تک کہ وہ دونوں پہنچے ایک بستی والوں کے پاس اور ان سے کھانا طلب کیا، اہلہا اس کے رہنے والوں سے. لیکن فابوا ان یضیفوہما، ان دونوں نے انکار کر دیا کہ ان کی ضیافت کریں، ان کی مہمانی کریں، کھانا نہیں دیا. اس دور میں ہوٹلز نہیں تھے، ریسٹورانٹس بھی نہیں تھے، کسی کو کھانا نہ دینا اس کی جان لینے کا بھی ذریعہ ہو سکتا تھا. اس لیے جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو وہ پوری بستی کا ایک مشترک مہمان ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب گئے اور دیکھا، کھانا طلب کیا ان سے، انہوں نے دیا نہیں. کوئی وجہ ہوگی بیچاروں کی، نہیں تھا ان کے پاس، شاید دل نہیں تھا کھلانے والا. اب کیا ہوا؟ اتنے میں آگے گئے تو کیا دیکھا؟ فوجدا فیہا جدار یرید ان ینقض فاقامہ، پس ان دونوں نے پائی اس میں ایک دیوار جو ارادہ کر رہی تھی کہ گر جائے، یعنی دیوار گرنے ہی والی تھی، یہ مطلب ہے، جو گرا ہی چاہتی تھی. اب دیوار کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بڑے خوبصورت لفظوں میں اس کا ایک آئیڈیا دیا گیا کہ بالکل انکلائننگ تھی اور بالکل آخری، جیسے کہتے ہیں نا، خستہ حال ہو چکی تھی. خضر علیہ السلام نے وہاں کچھ سامان مٹی گارا لیا اور اس دیوار کو جمانا شروع کر دیا. اب تو موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی مزدوری لے لیتے. یعنی اگر آپ واقعی کچھ کرنے ہی والے تھے تو کچھ لے لیتے، کم از کم ان کا پیسوں کا ہم کھانے ہی لے کے کھا لیتے. قال ھذا فراق بینی وبینک، خضر بولے، اب یہ تیرے اور میرے درمیان جدائی کا وقت ہے. یعنی بس اب نو مور چانس، جو بات تھی وہ پوری ہوئی، جو کہا تھا وہ تو پورا نہیں کر سکا، اور اب آپ کو جانا پڑے گا. آپ کا نام کاٹ دیا، اپنے لفظوں میں اگر ہم کسی کے لیے کہیں گے تو، آپ کو عذر پہنچ گئے. لیکن سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اس سے پہلے کہ آپ جائیں، یعنی البتہ میں آپ کو خبر دوں گا حقیقت کی، ان باتوں کی، ان باتوں کی حقیقت کی جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے. اس سے بھی ایک بڑی پیاری بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کو نکالتے ہوئے اس کی غلطی ضرور بتا دینی چاہیے. استاد شاگرد کو اپنی صحبت سے محروم کر رہا ہے کہ مجھے اب آپ کو نہیں پڑھانا یا مجھے آپ کو ساتھ نہیں رکھنا، تو ایسی گو مگو کی کیفیت میں نہیں چھوڑ دیا ان کو، بلکہ صاف ستھرے کلیئر کٹ لفظوں میں بتا دیا کہ میں آپ کو حقیقت ضرور بتا دوں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان کے ذہن سے تردد نکل جاتا ہے. بہت زیادہ سوچنا اور اس کے بارے میں غلط باتوں کو سوچنا، یہ سب کچھ نکل جاتا ہے اور حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. پھر اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو چھوڑا گیا، یعنی شاگرد کو نکال دیا، وہ اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھتا اور استاد کو ظالم نہیں سمجھتا. بڑی فیئر ڈیلنگ سکھائی جا رہی ہے ان آیتوں میں کہ انسان کے معاملات جب انسانوں کے ساتھ ہوں، کسی بھی معاملے میں ہوں، کسی بھی حساب سے ہوں، لیکن چھوڑنے اور لینے کے دونوں کے اصول اور ضابطے ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ جب ان کو تیار کر رہے تھے تو پہلے ساری باتیں کر رہے تھے، شرائط رکھ رہے تھے، اور جب چھوڑا تو عذر دیا. یہی ایک خوبصورت اصول ہے. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ امریکن کمپنیز اور جو بھی لوگ بہت بڑی بڑی کمپنیز میں، وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، کسی کو ایک دم جاب پہ ہائر نہیں کر لیتے. اتنے زیادہ بیچ میں پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ تو آخری لمحے تک بھی جو ایکسپیکٹڈ امپلائی ہوتے ہیں وہ یہ امید نہیں رکھتے کہ ان کو رکھا جائے گا. اور اسی طرح جب انہوں نے کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے یا نہیں رکھنا ہوتا, مثلا انٹرویو میں کامیاب نہیں ہوئے, کچھ ایسا معاملہ ہوا, تو اتنے خوبصورت طریقے سے ان کو چھوڑتے ہیں کہ اس کو لگتا نہیں ہے کہ میرا کوئی قصور ہے, بلکہ اس کو پورا اس کا یقین دلا کے پھر چھوڑتے ہیں. یہی اصول اور ضابطے جو ہیں پھر ان کے سسٹم کو ٹھیک رکھتے ہیں. پھر ایک اور بات بھی اس سے پتہ چلی کہ تین چانس دینے چاہیے. آپ نے دیکھا کہ ایک, دو اور تین, تین دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال پوچھے اور اس کے باوجود جب بات نہ ہوا ہوئی تو پھر ان کو جانا پڑا. اسی پہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا سوال بھول تھی, نسیتو, ٹھیک ہے, اور دوسرا ان کا سوال غلطی سے ہو گیا, اور تیسرا تو جان بوجھ کے ہو گیا, جان کے کیا. یعنی موسیٰ سمجھ چکے تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, چلو چھوڑ دیتا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے جب انسان کسی کام کو شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں کچھ اور ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, لیکن اگر کسی وجہ سے یہ محسوس ہو کہ وہ کام نہیں کر سکے گا تو بجائے اس کے کہ اس کو نہ کرے یا خراب کرے یا اپنے اوپر بوجھ رکھے یا اس دوسرے بندے کو کچھ مشکل میں ڈالے, تو اس سے انسان گیو اپ بھی کر سکتا ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی عمل سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا حکمتیں تھیں اور کس طریقے سے یہ ساری بات ہوئی. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے. اور پیچھے کیا تھا, فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں, کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذریعے سے یہ خبر دے دی, یا ان کو پہلے ہی پتہ ہوگا, اس علاقے کے رہنے والے تھے, کہ دریا کے دوسرے کنارے پہ ایک بادشاہ رہتا ہے جو ظالم ہے. جو اچھی کشتی اس طرف آتی ہے اس کو تو وہ لے لیتا ہے, لیکن جو ٹوٹی پھوٹی خراب ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ کشتی ٹھیک رہی, اچھے حال میں رہی, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ کشتی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. چلو ٹوٹی پھوٹی رہی, کام تو چلتا رہے گا. انہوں نے کہا کہ جو تم اس کو توڑ دیا, اور واقعی یہ ہوا. اگلی طرف جب گئے بادشاہ نے دیکھا ہوگا کشتی اچھی نہیں تھی, ٹوٹی پھوٹی کا جانے دو. اس کی حکمتوں کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں, ایک دفعہ یہ ان کا لیسن پورا کر لیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَحَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے, ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا, ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے, لہٰذا کیا کیا کہ اس کو قتل کر دیا. لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے. لڑکے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے علم غیب سے بتا دیا کہ یہ بچہ گستاخ ہوگا, ماں باپ نیک تھے, بڑا ہو کے یہ بچہ بدنامی کا ذریعہ بنے گا. تو بجائے اس کے کہ بڑا ہو کے ماں باپ کو تنگ کرے اور ان سے کوئی بد دعا لے, ماں باپ ہی کہیں کہ یہ تو اس سے اچھا تھا بچپن میں ہی مر جاتا, تو بہتر ہے کہ اس کو ابھی مار دیا جائے, اور اس طرح پھر ان کو مار دیا. اور اس کے بدلے میں کوئی دوسری اولاد کیا دی جائے. روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صدمے سے صبر کرنے پہ یا اپنی رحمت سے ان کو ایک اور بچہ دیا ہوگا. بعض کہتے ہیں بیٹی ہوئی, بعض نے کہا بیٹا ہوا جو بڑا فرما بردار تھا اور ماں باپ سے محبت کرتا تھا, اور انہوں نے پھر بعد میں کوئی غلط کام نہیں دیکھا اس کا. یعنی بچپن میں ایک صدمہ مل گیا, اس پہ صبر کر لیا تو آئندہ کے لیے بڑے صدموں سے بچ گئے.